الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار صلوات پڑھیں محمد رسول اللہ. یہ متقین کی صفات کا ذکر ہو رہا تھا کہ متقین مقام رضا میں بھی ہیں رضوان من اللہ, اور ان کے کلام کی شروعات ہوتی ہے استغفار سے اور اختتام بھی استغفار پہ ہوتا ہے. الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. صفات ذکر ہوئیں متقین کی کہ متقین صابرین ہیں, اس کے بعد ایک اور صفت ذکر ہوئی وہ ہے صادقین. صدق کا ہم نے بتایا کہ چیز جس ہدف کے لیے بنائی گئی ہے اس پہ پوری اترے اسے سچی کہا جاتا ہے. جس ہدف کے لیے بنائی گئی ہے اس پہ پوری اترے اسے سچی کہا جاتا ہے. انسان اگر قرب خدا کے لیے انسان کو بنایا گیا ہے, اگر انسان قرب خدا حاصل کرے تو وہ سچا ہے. والقانتین مقام صدق کے بعد صابرین کی صفت ہے مقام قانتین, وہ قانتین ہیں. قنوت کے بارے میں راغب اصفہانی کہتے ہیں, راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ قنوت یعنی اطاعت کا لازمی ہونا خشوع اور خضوع کے ساتھ. اطاعت کا لازمی ہونا خشوع اور خضوع کے ساتھ اسے قنوت کہا جاتا ہے. عرفا کی نظر میں یہ ہے کہ انسان خدا کی فرما برداری کرے اس حد تک کہ وہ فرد سے امت بن جائے. انسان خدا کی فرما برداری کرے تاکہ وہ فرد سے امت بنے. سورہ نحل کی آیت نمبر 120 نے کہا ان ابراہیم کان امتن کانتن للہ, بے شک ابراہیم خود ایک امت تھے کانتن للہ جو فرما بردار تھے خدا کے حق پرست ہو کے. ان ابراہیم کان امتن, ابراہیم خود ایک امت تھے. یہ امت کیسے بنے؟ کانتن للہ, خدا کی فرما برداری کی وجہ سے. بس قنوت ہے کیا؟ اطاعت کا لازمی ہونا خشوع اور خضوع کے ساتھ. اطاعت کا لازمی ہونا خشوع اور خضوع کے ساتھ. خشوع اور خضوع کے ساتھ, خضوع کیا ہے؟ ایک خضوع ہے ایک خشوع ہے. خشوع انسان دل سے گڑ گڑائے, دل سے عاجزی کا اظہار کرے, اسے خشوع کہا جاتا ہے. انسان دل سے خوشی کا اظہار کرے یہ خشوع ہے. انسان ظاہری اعضاء سے عاجزی کا اظہار کرے یہ خضوع ہے. انسان دل سے عاجزی کا اظہار کرے, تواضع کا اظہار کرے یہ خشوع ہے. انسان ظاہری اعضاء سے عاجزی کا اظہار کرے یہ خضوع ہے. خضوع کا تعلق ظاہری اعضاء کے ساتھ ہے, خشوع کا تعلق باطنی اعضاء کے ساتھ ہے. بس انسان اپنے اوپر اطاعت کو لازمی قرار دے خشوع اور خضوع کے ساتھ. اب سوال یہ ہے کہ قانت انسان بنتا کیسے؟ انسان قانت بنے کیسے؟ جب انسان کی عبودیت میں ترقی آ جائے, جب انسان عبودیت سے یقین حاصل کرے, جب انسان عبودیت سے اپنی انا کو فنا کر دے, تبھی کہا یا مریم, اے مریم, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 43, یا مریم, اے مریم, اقنتی, فرما بردار ہو جا, لربک, اپنے پروردگار کی, وسجدی, اور سجدہ کر, ورکعی مع الراکعین, اور رکوع کر رکوع کرنے والوں کے ساتھ. آیت نمبر 43, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 43. اس میں اس آیت نے یہ بتایا کہ انسان کیسے قانت بنتا ہے جب وہ سجدہ کرے، جب وہ جھکے، جب انسان خاک ساری پہ آئے، اپنی انا کو فنا کر دے، سجدہ کرے، رکوع کرے، تو وہ قانت بنتا ہے۔ یا مریم، اے مریم، او قنتی لربک، اپنے رب کی فرما بردار ہو جا، وسجدی، سجدہ کر، ورکعی، اور رکوع کر، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب سوال یہ ہے، قانت انسان کب، کس وقت بنے گا، کون سے اوقات میں رکوع کیا جائے، سجدہ کیا جائے؟ یہ تو کہہ دیا خداوند عالم نے جناب مریم کو کہ سجدہ کر، رکوع کر، اب اوقات کون سے ہونے چاہیے، وہ بھی قرآن کریم نے بتائے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 9، سورہ زمر کی آیت نمبر 9، امن ہوا قانت آنا اللیل، بھلا جو فرما بردار ہو رات کے اوقات میں، ساجدن، سجدہ کرتے ہوئے، وقائمن، قیام کی حالت میں، ویحذر الآخرت، اور وہ آخرت سے ڈرتا ہو، ویرجو، اور امیدوار ہو، رحمت ربہ، اپنے رب کی رحمت کا، وہی قانت ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 9، بس خداوند عالم نے یہ بھی بتایا کہ انسان تو قانت بنے گا کب، رات کے اوقات میں جب اٹھے تو، رات کے اوقات میں جب قیام کرے، رات کے اوقات میں جب سجدہ کرے۔ انشاءاللہ بعد میں فلسفہ بتاتے ہیں کہ کیوں رات پر توجہ کیوں دی گئی، رات کے لیے تاکید کیوں گئی کی گئی کہ رات کو عبادت کیا کر۔ بس مقام قنوت مقام تصدیق کے بعد آتا ہے، مقام صدق کے بعد آتا ہے۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 12، یا اسی آیت نے الصابرین والصادقین والقانتین، کہ قنوت مقام صدق کے بعد آتا ہے۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 12 نے بھی بتایا وصدقت بکلمات ربها، اس نے تصدیق کی، یعنی مریم نے، مریم نے تصدیق کی اپنے رب کے کلمات کی، یعنی ایمان بھی لے آئی، عمل بھی کیا کلمات، خداوند عالم کے کلمات پہ۔ وَقَتَبَهُ، اور اس نے اسے قرار دیا، وَقَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ ہوئی قانتین میں سے، وہ ہوئی قانتین میں سے۔ بس انسان جب قانت بنے، جب انسان فرما بردار بنے خشوع اور خضوع کے ساتھ، انسان واحد امت بن جاتا ہے، پوری دنیا اس کے مقابلے میں ہو، اس کے خلاف ہو، لیکن اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کربلا قانتین کا مقام تھا، قانتین کا گروہ تھا، کربلا قانتین کا گروہ تھا، حسینی گروہ قانتین کا گروہ تھا۔ ہم انشاءاللہ بیان کریں گے اس درس کے آخر میں کہ یہ قانتین بنے۔ بس انسان فرد سے امت کیسے بنتا ہے، جب قانت بنے، جب فرما بردار بنے، اپنے آپ پر اطاعت کو لازمی قرار دے، اور اطاعت بھی کرے کیسے، خشوع اور خضوع کے ساتھ، جیتی جاگتی مثال جو ہم نے محسوس کی امام خمینی۔ امام خمینی واقعا ایک امت تھے، جب نجف سے ملک بدر کیا گیا، انہیں نجف سے نکالا گیا، انہوں نے ترکی کا ویزا لیا، اور ترکی کے بارڈر پہ پہنچے تو انہوں نے بھی منع کر دیا کہ ہم داخل ہونے نہیں دیں گے۔ امام نے فرمایا کہ خدا کی قسم، پوری زندگی اگر میں ان سرحدوں پہ گھومتا رہوں، لیکن اس کے سامنے میں کبھی جھکنے والا نہیں، کیونکہ قانت صرف جھکتا کس کے سامنے ہے، خداوند عالم کے سامنے۔ قانت کسی اور کے سامنے نہیں جھکتا سوائے خداوند عالم کے۔ جب قانت خداوند عالم کے سامنے جھکتا ہے، پوری دنیا اس سے ڈرتی، پوری دنیا اس سے خوف کھاتی ہے، پوری دنیا ہیبت میں رہتی ہے اس کے مقام سے۔ بس تبھی کہا ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم سے نمرودی خوف کھاتے تھے، ہیبت کھاتے تھے، کیوں؟ کانتن للہ حنیفا، کانت تھے، خداوند عالم کے فرما بردار تھے، اطاعت اپنے اوپر لازمی قرار دی تھی۔ اس کے بعد ایک اور صفت بتائی، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین۔ اور یہ صابرین، صادقین، قانتین کون ہیں؟ جو خداوند عالم کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، خداوند عالم کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مال کو بھی، اولاد کو بھی، اصحاب کو بھی، اپنے نفوس کو بھی، اپنی جانوں کو بھی۔ کربلا میں قانتین کے گروہ نے اپنے مال کو بھی قربان کر دیا، اپنی اولاد کو بھی قربان کر دیا، اپنی جانوں کو بھی قربان کر دیا، راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ منفقین صرف مال کو خرچ کرنا، نہیں، منفقین یعنی جو مال بھی خرچ کریں، اولاد بھی خرچ کریں، اصحاب بھی خرچ کریں، اپنی جانوں کو بھی خرچ کریں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، خداوند عالم نے مومنین سے خرید لیا ہے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو۔ بس راہ خدا میں خرچ کرنے والے ہیں۔ انفاق کی تعریف کیا ہے؟ قرآن کریم نے انفاق کی تعریف کیا کی ہے، عرفاء نے انفاق کی تعریف کیا کی ہے، سورہ حدید آیت نمبر 7 میں انفاق کی تعریف موجود ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 7 میں انفاق کی تعریف موجود ہے۔ خداوند عالم نے فرمایا، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لے آؤ خدا اور اس کے رسول پر، وانفقوا، اور راہ خدا میں خرچ کرو، انفقوا، راہ خدا میں خرچ کرو، مما جعلکم مستخلفین فی، اس میں سے جس میں اس نے تمہیں جانشین قرار دیا ہے۔ جو مال خداوند عالم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ دیکھا ہوگا آپ نے آیا، مما رزقنا، ينفقونهم مما رزقناهم، وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے۔ انسان یعنی یہ نہ سوچ کہ یہ مال تیرا ہے، یہ ہمارا دیا ہوا ہے، ہمارے دیے ہوئے میں سے تو اگر خرچ کرے تو قرب خدا حاصل کرے گا۔ آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لے آؤ خدا اور اس کے رسول، انفقوا، اور خرچ کرو، مما جعلکم مستخلفین فیہ۔ بس انفاق کی تعریف کیا ہے؟ خدا کی راہ میں خرچ کرنا اس چیز کو جو خداوند عالم نے عطا کی ہوئی، جو خداوند عالم نے دی ہوئی ہے۔ خدا کی راہ میں خرچ کرنا اس چیز کو جو خداوند عالم نے انسان کو عطا کی ہوئی ہے، دی ہوئی ہے۔ قرآن کریم نے کہا ہے کہ انفاق ایسی تجارت ہے جو کبھی تباہ نہیں ہوگی، نہ تباہ ہونے والی تجارت۔ انفقو، وہ خرچ کرتے ہیں، مما، اس میں سے، رزق نہ ہم، جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے، سرا وعلانیتن، پوشیدہ طور پہ بھی اور اعلانیہ طور پہ بھی، واضح طور پہ بھی اور پوشیدہ طور پہ بھی خرچ کرتے ہیں، یرجون، امید رکھتے ہیں، تجارتن، ایسی تجارت کی، لن تبور، جو کبھی برباد ہونے والی نہیں، کبھی تباہ ہونے والی نہیں، کبھی منافع کے بغیر نہیں، ہمیشہ یہ ایسی تجارت ہے جس میں منافع ہی منافع ہوگا۔ انفاق ایسی تجارت ہے جو کبھی تباہ ہونے والی نہیں۔ اب اس کے آداب بھی بتائے کہ ریاکاری کے لیے خرچ نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ ریاکاری کے لیے خرچ کرو۔ اس کی مثال اس جیسی ہے کہ پتھر پہ تھوڑی سی مٹی پڑی ہوئی ہو، ہلکی سی فوار بھی پڑے تو وہ مٹی اڑ جاتی ہے۔ کس کے لیے خرچ کریں؟ قرب خدا کے لیے، خوشنودی خدا کے لیے۔ بس انفاق نہ تباہ ہونے والی تجارت ہے، کب یہ تباہ نہیں ہوگی؟ جب اسے خوشنودی خدا کے لیے استعمال کریں گے۔ خوشنودی خدا کے لیے انسان جب خرچ کرے راہ خدا میں تو وہ کبھی بھی برباد نہ ہونے والی تجارت ہے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 29 ہی ہے، انفقو مما رزقناہم سرا وعلانیتا یرجون تجارتا لن تبورا، کبھی بھی تباہ نہیں ہونے والی۔ سورہ فاطر آیت نمبر 29۔ اس کے بعد الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین، راہ خدا میں خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، اور استغفار کرنے والے ہیں سحر کے اوقات میں، رات کے اوقات میں۔ بہت مہم ہے پہلے استغفار کو ہم سمجھیں، پھر کیوں تاکید کی گئی کہ ہم رات کو استغفار کریں۔ قانتین کا بھی بتایا کہ قانتین بنے گا کب انسان، وقت کون سا ہے، آنا اللیل، رات کے اوقات میں۔ استغفار، دیکھیں جو توبہ ہم کرتے ہیں وہ توبہ دو توبوں میں گھری ہوئی ہے، جو توبہ ہم کرتے ہیں وہ دو توبہ میں گھری ہوئی ہے، پہلا پلٹ کے آؤ خدا کی جانب، دوسرا استغفار کرو، طلب مغفرت چاہو، الفاظ بولنے کے ذریعے، گڑ گڑانے کے ذریعے۔ توبہ کا دوسرا حصہ استغفار ہے، توبہ کا دوسرا حصہ استغفار ہے۔ توبہ کی تعریف کیا ہے؟ ہاں جی، توبہ کی تعریف یہ ہے، اختیاری طور پہ پلٹنا بندے کا گناہ اور معصیت سے اطاعت اور عبودیت کی جانب، اختیاری طور پہ بندے کا پلٹنا گناہ اور معصیت سے اطاعت اور عبودیت کی جانب۔ قرآن کریم میں توبہ کی دو اقسام بیان ہوئی ہیں، ایک توبہ ہے خداوند عالم کی توبہ، ایک توبہ ہے بندے کی توبہ۔ بندے کی توبہ یہ ہے کہ وہ پلٹ کے آئے خداوند عالم کی جانب۔ خداوند عالم کی توبہ کیا ہے؟ کہ بندے پہ رحمت نازل کرتا ہے، انہ ہو التواب الرحیم۔ خداوند عالم کیسے توبہ قبول کرتا ہے؟ کہ بندے پہ جو پلٹ کے آئے، جو معافی لینے کے لیے آئے، جو شرمسار ہو کے آئے، جو گناہوں کی معافی چاہن، گناہوں کو ترک کر کے ولایت خدا میں آئے، خداوند عالم اسے معاف کر دیتا ہے۔ معاف کیسے کرتا ہے خداوند عالم؟ کہ اس پہ رحمت نازل کرتا ہے۔ بس ایک بندے کی توبہ ہے کہ وہ گناہوں سے دور ہو کے ولایت خدا میں آ جائے، پناہ خدا میں آ جائے۔
توبہ کا دوسرا حصہ بتائیں گے؟
توبہ کا دوسرا حصہ استغفار تھا، توبہ کا دوسرا حصہ استغفار، پہلے پلٹ کے آئے اس کے بعد مغفرت چاہے۔ بس دو توبہ ہیں، ایک خداوند عالم کی توبہ، کیسے قبول کرتا ہے خداوند عالم توبہ؟ رحمتیں نازل کر کے۔ ایک توبہ کہ پہلے بندہ خود اختیاری طور پہ گناہ سے پلٹ کے آئے، کس کی جانب؟ اطاعت اور عبودیت کی جانب۔ اب قرآن کریم نے کہا ہے کہ امت ہونی کون سی چاہیے، امت کی ایک خصلت ہونی چاہیے، وہ ہے کہ امت استغفاری ہونی چاہیے، امت استغفاری ہونی چاہیے۔ قرآن کریم نے کہا سورہ نوح کی آیت نمبر 10، استغفروا ربکم، اپنے رب سے مغفرت چاہو، انہ غفارا، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے تم پر موسلا دھار بارش برساتا ہے، رحمتیں بھیجتا ہے وہ۔ استغفروا ربکم انہ غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا۔ اب سوال یہ ہے کہ استغفار کرے کون کون؟ قرآن کریم نے بھی یہ جواب بتایا، استغفار کی ہر ایک کو ضرورت ہے، استغفار کو ہر ایک کی ضرورت، ہر ایک کو ضرورت ہے استغفار کی، چاہے وہ معصوم ہو استغفار کرے، چاہے وہ غیر معصوم ہو استغفار کرے۔ معصوم جو استغفار کرے گا وہ گناہ کی استغفار نہیں کرے گا، بلکہ ایک مرتبے سے اعلیٰ مرتبے تک پہنچنے کے لیے استغفار کرے گا، لیکن گناہگار اپنے گناہوں کی معافی کے لیے استغفار کرے گا۔ کہا قولو حتتن، تم کہو اے خدا ہمیں بخش دے، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے۔ یہ غیر معصوم کی، یہ غیر معصوم کا استغفار، یہ غیر معصوم کی طلب مغفرت۔ اس قولو حتتن نغفر لکم خطایاکم، تم کہو کہ خدا ہمیں بخش دے، ہم تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے۔ اگر معصوم کرے اس کا بھی بتایا، وسنزید المحسنین، اگر معصوم استغفار کرے ہم ان کے مراتب کو اور زیادہ کرتے ہیں، اور بلند کرتے ہیں۔ وسنزید المحسنین، ہم بڑھاتے ہیں محسنین کے مراتب کو۔ اب ائمہ علیہ السلام کی دعاؤں میں آئیں گے، دعائے کمیل میں آئیں گے، دعائے عرفہ میں آئیں گے، تو استغفار کا پہلو بڑا سر چڑھ کے بولے گا، سر چڑھ کے نظر آئے گا، استغفار کا پہلو بڑا نمایاں ہوگا ائمہ کی دعا میں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مراتب کی بلندی کو چاہتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں، الہی انا فقیر فی گنائی، یا خدا اے خدا میں فقیر ہوں اپنی گنائی، اپنی بے نیازی کے باوجود، کس طرح فقیر نہ کہلاؤں اپنی فقیری میں۔ الہی انا الجہول فی علمی، اے خدا میں جاہل ہوں اپنے علم میں، کس طرح جاہل نہ کہلاؤں اپنی جہالت میں۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، بس معصوم اگر استغفار کرے تو وہ مراتب کی بلندی کو چاہتا ہے۔ خدا وند عالم نے کہا ہے کہ امت امت استغفاری ہونی چاہیے، یہ نہیں، ایک اور فائدہ بتایا خدا وند عالم نے استغفار کا، کہ امت پہ عذاب استغفار کرنے کی وجہ سے نہیں آتا۔ دو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے امت پہ عذاب نہیں آتا، ایک وجود رسول اکرم ہے، ایک استغفار ہے۔ دو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے امت پہ عذاب نہیں آتا، ایک وجود رسول اکرم، ایک وجود استغفار۔ کہا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، خداوند عالم انہیں عذاب نہیں دینے والا درحالہ کہ تم ان میں موجود ہو۔ اے رسول، تیرے وجود کی وجہ سے خدا ان پہ عذاب نہیں کرے گا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 33، سورہ انفال کی آیت نمبر 33، وما کان اللہ لیعذبہم، خدا ان پہ عذاب نہیں دینے والا، وانت فیہم، درحالہ کہ تم ہو ان میں۔ وما کان اللہ معذبہم، خدا انہیں عذاب نہیں دینے والا، وہم یستغفرون، جب وہ استغفار کی حالت میں ہوں گے، جب وہ استغفاری طلب مغفرت چاہیں گے تو خدا وند عالم ان پہ عذاب نہیں بھیجنے والا۔ بہت اہم چیز ہے استغفار۔ سوال یہ ہے، یہاں قید لگائی سورہ آل عمران نے، قید لگائی قرآن کریم نے، قید لگائی خداوند عالم نے، والمستغفرین بالاسحار، وہ سحر کے اوقات میں، رات کے اوقات میں استغفار طلب کرتے ہیں، متقین سحر کے اوقات میں مغفرت طلب کرتے ہیں۔ کیوں رات کا وقت بتایا گیا؟ کیونکہ رات اسلامی نقطۂ نظر سے، قرآنی نقطۂ نظر سے مقدمہ ہے دن کا۔ کیونکہ دن میں مادیات سے ہمارا بہت سا واسطہ پڑتا ہے، بہت زیادہ واسطہ پڑتا ہے ہمارا دن میں مادیات سے، دن میں ہماری توجہ تقسیم ہو جاتی ہے، اگرچہ ہم قربتاً اللہ ہی کام کیوں نہ کریں، بس رات کا ایک حصہ ہونا چاہیے کہ جو بندے اور معبود کے درمیان گزرے۔ رات کا ایک حصہ ہونا چاہیے جس میں بندہ ہو اور خدا ہو اور بندہ راز و نیاز کرے خداوند عالم سے, بندے کی پوری توجہ کس کی جانب ہو؟ خداوند عالم کی جانب. تبھی اسلامی نقطہ نظر سے شروعات کب ہوتی ہے, تاریخ کب بدلتی ہے؟ شام کو, رات کو. قرآن کریم نے دو چیزوں کو لباس قرار دیا ہے, قرآن کریم نے دو چیزوں کو لباس قرار دیا ہے. پہلی چیز تقویٰ کا, تقویٰ سب سے بہتر لباس ہے انسان کے لیے. جب انسان تقویٰ کا لباس پہن لے, غفلت کا لباس وہ اتار لیتا ہے, گناہ کا لباس اس سے اتر جاتا ہے, گناہ سے دور ہو جاتا ہے, غفلت سے دور ہو جاتا ہے, معصیت سے دور ہو جاتا ہے, مادی لباس کا کام کیا ہے؟ جب انسان مادی لباس پہن لے تو گرمی سے محفوظ رہتا ہے, سردی سے محفوظ رہتا ہے. اسی طرح تقویٰ کا لباس جب انسان پہن لے تو غفلت سے محفوظ رہتا ہے, سستی سے محفوظ رہتا ہے, گناہ سے محفوظ رہتا ہے. دیواریں حائل نہیں ہوتی بندے اور خدا کے درمیان. بس قرآن کریم نے ایک اور چیز کو بھی لباس قرار دیا رات کو, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, ہم نے رات کو تمہارے لیے لباس قرار دیا ہے. انسان جب رات کو اٹھ کے استغفار کرے, یہ لباس پہن لے استغفاری کا, رات کے اوقات میں دن کی غفلتوں سے, دن کی مادیت سے محفوظ رہے گا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, ہم نے تمہارے لیے رات کو لباس قرار دیا. دن میں معصیت سے بچنا ہے, دن میں غفلت سے بچنا ہے, تو تیرا مقدمہ کیا ہونا چاہیے؟ رات ہونی چاہیے. بس وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, رات کیوں اثر رکھتی ہے؟ رات پہ توجہ کیوں دی گئی؟ کیونکہ رات جب مقدمہ بنے دن کے لیے تو انسان دن میں مادیت سے دور ہو جاتا ہے. سنتے ہوں گے آپ کے بہت ساروں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ نماز شروع کرتے ہیں تو اور خیالات آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ مقدمہ رات نہیں بنی, اکیلے ٹائم نہیں دیا خداوند عالم کو. کیونکہ دن کی عبادتیں ہم بہت زیادہ کرتے ہیں. تبھی سورہ مزمل میں خداوند عالم نے رسول اکرم سے کہا, یا ایھا المزمل, اے چادر اوڑھنے والے, اے مزمل, قم اللیل الا قلیلا, رات کو اٹھ مگر تھوڑا سا بھی, اٹھ رات کو اٹھا کرے رسول مگر تھوڑا سا بھی, اٹھ ضرور, نصفہ او انقص, آدھا کر دے یا اس سے بھی کم کر. سوال کریں گے خداوند عالم سے رسول, یا خدا وجہ کیا ہے رات کو اٹھنے کی؟ کہا, ان لک فی النہار سبحاً طویلا, اے رسول, دن کو تیری مشغولیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے. ان لک فی النہار سبحاً طویلا, اسی سورہ مزمل کی آیت, ان لک فی النہار سبحاً طویلا, تیری دن کو بڑی مشغولیت ہے, بڑے کام کرنے ہیں تو نے, تیری توجہ تقسیم ہونی ہے. ان ناشئت اللیل ہی اشد وطئاً واقوم قیلا, تیرا رات کا اٹھنا تجھے بڑا مضبوط کرے گا. کہاں مضبوط ہوگا بندہ, کہاں مضبوط ہوگا؟ دن میں. ان ناشئت اللیل, بے شک تیرا رات کو اٹھنا, ہی اشد وطئاً, تیری ذات کو بڑا مضبوط کرے گا, واقوم قیلا, اور تیرے قول کو بڑا قائم, سیدھا, ثابت رکھے گا, مضبوطی دے گا تیرے قول کو, تیری ذات بھی مضبوط رہے گی, تیرا قول بھی مضبوط رہے گا, تیرا کلام بھی مضبوط رہے گا. اس دن میں مضبوطی دیتی کون ہے؟ دن میں مادیت سے محفوظ رکھتی کون سی چیز ہے؟ رات. رات کو استغفار کر. جناب لقمان اپنے بیٹے کو کہتے ہیں, نصیحت کرتے ہیں اپنے بیٹے کو، کہتے ہیں کہ اے بیٹے رات کو جلدی اٹھا کر ایسا نہ ہو کہ مرغا استغفار کرنے میں تجھ سے سبقت لے جائے، ان ناشیت اللیل ہی اشد وطئا، تیرا رات کو اٹھنا تیری ذات کو بڑا مضبوط کرے گا، وہ اقوم قیلا، اور تیرے قول کو بڑا مضبوط کرے گا، ان لک فی النہار سبحن طویلا، تیرے لیے رات کو دن میں بڑی مشغولیت ہے، تیری دن میں بڑی مشغولیت ہے، تبھی روایات میں نظر آئے گا رسول اکرم فرماتے ہیں کہ اے خدا میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، کیونکہ دن میں مشغولیت بڑی ہو جاتی ہے، توجہ بڑی تقسیم ہو جاتی ہے، اگرچہ رسول کا فعل ہر فعل، تبھی شہید مطہری فرماتے ہیں کہ ہر بندے کا مقدمہ رات ہونی چاہیے تاکہ رات کو اکیلا ٹائم دے گا تو دن کی عبادتوں میں غفلتوں سے محفوظ رہے گا، شہید مطہری سمجھے اس استغفار کے، والمستغفرین بالاسحار کے جملے کو سمجھے، متقین استغفار کرتے ہیں، کب کرتے ہیں؟ رات کے اوقات میں، کیوں جناب زینب سلام اللہ علیہا کربلا میں رات کو نماز شب پہ بڑی توجہ دے رہی تھی، کیونکہ دن میں جناب زینب سلام اللہ علیہا نے مصیبتوں کا سامنا کرنا ہے، دن میں جناب زینب سلام اللہ علیہا نے ابن زیاد سے مکالمہ کرنا ہے، رات انسان کو، رات کا استغفار انسان کو دن میں بڑی مضبوطی دے گا، دن میں جو قول، وہ جو کلام کہے گا، قول کہے گا، اس میں بڑی مضبوطی ہوگی، حتیٰ کہ یاد ہو آپ کو کہ ایک رات خصوصی کربلا والوں نے مانگی کہ ہمیں چاہیے تھا کہ ظہر عاشور مضبوط ہونا تھا انہوں نے، کیوں کربلا والے موت میں لذت محسوس کر رہے تھے، اتنی مضبوطی کہاں سے آئی؟ رات سے، رات کو استغفار کرنے سے، بس پہلا فلسفہ کیا ہے کہ انسان مضبوط ہو، انسان پائیدار ہو، انسان کی بات مضبوط ہو، بس اس لیے رات کو استغفار کرنے کا فلسفہ رکھا گیا، حکمت رکھی گئی کہ رات کو استغفار کیا کر، خدا کو اکیلے ٹائم دیا کر۔ دوسری وجہ جو قرآن کریم نے بتائی، روایات نے قرآن کریم نے بتائی کہ رات کو اٹھنے کا، انسان رات کو ہی مقام محمود تک پہنچتا ہے، کیوں؟ کیونکہ مکمل توجہ، انسان کی مکمل توجہ حق عبادت ادا کرے گا کب؟ رات کو، رات کو نماز شب پڑھ رہے تھے امام زین العابدین علیہ السلام، بیٹا سامنے سے گزرا اور کنویں میں گرا، کنیز نے سوال کیا کہ بچہ آپ کے سامنے سے گزرا، کہ میں اس جہاں میں نہیں تھا، میں کسی اور جہاں میں تھا، مکمل خدا کے یہاں حضور۔ رات کو اٹھنا، رات کو استغفار کرنا انسان کو مقام محمود تک پہنچاتا ہے۔ فتہجد بھی نافلۃ لک، اے رسول نماز تہجد پڑھا کر یہ تمہارے لیے نافلہ ہیں، کیوں؟ اسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ممکن ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود تک پہنچا دے۔ بس انسان مقام محمود تک پہنچے گا کس ٹائم پہ؟ رات کے اوقات میں۔ اب سوال کہ آیا رسول اکرم مقام محمود تک پہنچے؟ سورہ اسراء کی آیت نمبر 1، پہلی آیت، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے خدا کی ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ جبرائیل ڈرتے تھے ابو جہل سے اس وجہ سے دن میں نہیں آتے تھے، بلکہ رات مرکز ہے رحمت نازل ہونے کا۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا، لیلۃ القدر قدر والی رات میں نازل کیا، رحمتیں نازل ہوتی ہیں رات کو، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی، کب تک، حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ طلوع فجر نہ ہو جائے، سلامتی ہی سلامتی. رسول اکرم صبح کی نماز سے پہلے مسجد میں آتے اور سارے صحابہ کو اکٹھے کرتے اور کہتے کہ سناؤ کوئی خوشخبری ملی ہے یا نہیں ملی، سناؤ نماز شب پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، کوئی خوشخبری ملی ہو، کوئی بشارت ملی ہو. انسان مقام محمود تک پہنچنا چاہتا ہے، مقام محمود ملے گا کب، کس ٹائم پہ، جب انسان رات کو استغفار کرنے کے لیے اٹھے. سورہ دہر کی آیت نمبر 25 میں وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اپنے رب کے نام کو یاد کرتا رہ صبح اور شام میں، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسْجُدْ لَهُ، رات کو سجدہ کرتا رہے رسول، رات کے کچھ اوقات میں سجدہ کر اسے، وَسَبِّحْهُ اور اس کی تسبیح کیا کر، لَيْلًا طَوِيلًا لمبی رات میں، بڑا ٹائم دیا کر تسبیح کو تو رات کے اوقات میں، سَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. اس انسان مقام محمود تک کب پہنچے گا، رات کو استغفار کرتے ہوئے. جناب یوسف کے بھائی آئے توبہ کرنے کے بعد جناب یعقوب کے پاس، اپنے باپ کے پاس، سورہ یوسف کی آیت نمبر 97 اور 98، کہا یا ابانا استغفر لنا، اے ہمارے باپ تو ہمارے لیے طلب مغفرت کر ہمارے گناہوں کی، استغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کا استغفار کر، طلب مغفرت کر ہمارے لیے، انا کنا خاطئین، ہم بے شک خطا کار ہیں. وہاں جواب دیا، قال، جناب یعقوب نے جواب دیا، سوف استغفر لکم ربی، میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، یہ نہ کہا کہ ابھی میں کرتا ہوں، کروں گا. انہ ہو الغفور الرحیم، بے شک وہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. سوال یہ کہ کیوں جناب یعقوب نے کہا کہ کروں گا، یہ کیوں نہیں کہا کہ میں ابھی کرتا ہوں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہی سوال کیا گیا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب یعقوب منتظر تھے نماز شب کے، جناب یعقوب منتظر تھے نماز شب کے کہ نماز شب میں جائیں اور اپنے بیٹوں کے لیے استغفار کریں، طلب مغفرت کریں.
جی
جناب یعقوب، جی جناب یعقوب منتظر تھے نماز شب کے کہ نماز شب کا ٹائم ہو تو میں اپنے بیٹوں کے لیے طلب مغفرت کروں، مغفرت چاہوں. حتیٰ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الاستغفار وقول لا الہ الا اللہ خیر العباد، استغفار کرنا اور لا الہ الا اللہ کا کلمہ کہنا سب سے بڑی عبادت ہے، خیر العباد سب سے بہترین عبادت ہے، اس سے بہترین کوئی عبادت ہو ہی نہیں سکتی. استغفار کرنا اور لا الہ الا اللہ کا کلمہ دہرانا خیر العباد، عبادتوں میں سے سب سے بہترین عبادت ہے. نبی محرم کو امام نے گفتگو کی، جناب عباس، جناب عباس آئے اور کہا کہ سامنے والے لشکر ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، آ رہے ہیں. تو اس وقت جناب عباس کو کہا ارجع الیہم، پلٹ جاؤ ان کے پاس، اے میرے بھائی پلٹ جاؤ ان کے پاس. فإن استطعت أن تؤخرهم إلى غدوة، اگر تم استطاعت رکھتے ہو ان کو مؤخر کر دو کل تک، کل ہم لڑیں گے. وَتَدْفَعُهُمْ عَنَّا, اور ٹال دو ہم سے, العشی, آج کی رات میں. آج کی رات کریں گے کیا حسین اور حسین کا گروہ, کا نصلی لربنا اللیل, ہم نماز پڑھیں گے اپنے پروردگار کے لیے آج کی رات, کیونکہ مضبوط ہونا ہے بندے نے. وَنَدْعُوهُ, اور ہم اسے پکاریں گے, ہم اس سے دعا کریں گے. وَنَسْتَغْفِرُهُ, اور ہم طلب مغفرت کریں گے اس سے. فَهُوَ يَعْلَمُ, پس وہ خوب جانتا ہے, أَنِّي أُحِبُّ الصَّلَاةَ, میں کتنا دوست رکھتا ہوں نماز کو. وَتِلَاوَةَ كِتَابِهِ, اور کتاب کی تلاوت کو. قرآن کریم نے کہا, اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, حاملان قرآن کا گروہ کون ہے, جب ان پہ قرآن کی تلاوت کی جائے, قرآن کی آیات کی تلاوت کی جائے, ان کے ایمان میں اور زیادتی ہو جاتی ہے. حاملان قرآن, اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, سورہ انفال کی آیت نمبر 2, اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, یہ ہے نہ قاری قرآن بلکہ حامل قرآن. تلاوت کتاب ہی, خدا خوب جانتا ہے کہ حسین نماز کو بڑا پسند کرتا ہے. وَتِلَاوَتَ کتاب ہی, اور کتاب کی تلاوت کو بڑا پسند کرتا ہے. اور وَقَسْرَتَ دُعَائِهِ, اور کثرت دعا کو بڑا پسند کرتا ہے. کثرت دعا, دعا کو, کثرت دعا کو حسین بڑا پسند کرتا ہے. آخری والاستغفار, اور استغفار کو بڑا چاہتا ہے. امام حسین کا گروہ, حسین کا لشکر, حسین کا اس پاکیزہ گروہ نے ایک رات کی مہلت کیوں مانگی, تاکہ ظہر عاشور میں وہ پختگی دکھائیں, وہ لذت دکھائیں جو ان کو موت سے حاصل ہونی تھی. وہ دکھائیں کہ تیروں کی برسات میں ہم خداوند عالم کی نماز بجا لانے والے ہیں. لیکن مقدمہ کیا ہونا چاہیے؟ مقدمہ رات ہونی چاہیے. بس امام حسین نے خود دن میں لڑنے کے لیے مقدمہ کیسے بنایا, دن میں قرب خدا حاصل کرنے کے لیے مقدمہ کیا بنایا امام نے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, ہم نے تمہارے لیے رات کو لباس قرار دیا ہے کہ تم غفلتوں سے محفوظ رہو, تم گناہوں سے محفوظ رہو. لشکر قوی کیسے بنا؟ رات کی عبادت سے. بس اہم ترین فریضہ ہے کہ رات کو استغفار کیا جائے. جناب لقمان کی نصیحت سے یہ سمجھ آتی ہے بات, کہ مرغات اس سے سبقت لینا جائے استغفار کرنے میں. سمجھ یہ آتی ہے کہ دوسری مخلوق بھی اس اوقات میں خداوند عالم کا, خداوند عالم کے لیے, خداوند عالم کے حضور جاتی ہے اور استغفار کرتی ہے, طلب مغفرت چاہتی ہے
رات کے اوقات
میں, کہ بیٹے رات کو جلدی اٹھا کرو, ایسا نہ ہو کہ استغفار کرنے میں یہ مرغا تجھ سے سبقت لے جائے. بس یہ انسان نہیں بلکہ انسان کے علاوہ اور بھی مخلوقات رات کو استغفار میں مصروف ہے. بس تبھی متقیوں کا کلام کیا تھا, الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. کلام کی شروعات بھی استغفار سے, والمستغفرین بالاسحار, کلام کی انتہا بھی استغفار پہ. اہم ترین عبادت, خیر بہت سب سے بہتر عبادت استغفار قرار دیا. وصلی اللہ علی محمد اہل بیت الطاہرین.